اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور آپ ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں، اور خاص طور پر جو آپ کے مشورے ہم تک پہنچے ہیں اور جو آپ نے تجاویز دی ہیں، اسی کے ساتھ جو آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، اس کے عنوان سے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ آپ نے پروگرام کو اتنا پسند کیا، اتنے میسیجز آپ نے ہمیں بھیجے پروگرام کی کامیابی کے حوالے سے، اور اس کی کامیابی درواقع آپ کے سوالات کے اوپر موقوف ہے۔ جیسے آپ کے سوالات ہوتے ہیں، اسی طریقے کے ہمارے مہمان یہاں پر جوابات دیتے ہیں۔ تو ہم گزارش کریں گے آپ سے کہ حسب معمول اس پروگرام میں بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور اگر کوئی بھی سوال ہو آپ کا تو آپ فوراً ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، وائبر کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، حتیٰ کہ اسکائپ یعنی وہ جو ہمارا نمبر دیا جا رہا ہے اس پہ آپ ویڈیو کی صورت میں بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، تاکہ جب سوال نشر ہو تو آپ کی تصویر کے ساتھ سوال نشر ہو۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے جو نمبر یہاں پر آپ کے سامنے ڈسپلے کیے جا رہے ہیں، آپ ان نمبرز پر اپنا سوال بھیج دیجیے، انشاءاللہ آپ کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ فی الحال آپ ہمارے ساتھ رہیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، کہ جو ہمارا پروگرام اسلام پلس ہے وہ درواقع اسلامی معارف کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اس لیے کہ جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں وہ مختلف چیزوں کے بارے میں ہوتے ہیں، قرآن کے بارے میں ہوتے ہیں، عقائد کے بارے میں ہوتے ہیں، احکام کے بارے میں ہوتے ہیں، اسی طریقے سے تاریخ اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے حوالے سے آپ کے سوالات ہوتے ہیں۔ تو ہمارے مہمان انہی سوالات کی روشنی میں جوابات آپ تک پہنچاتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ آج سب سے پہلے ہم جو سلسلہ شروع کر رہے ہیں وہ ہے قرآن کریم کا سلسلہ۔ تو قرآن کے بارے میں جو سب سے پہلا سوال ہم تک پہنچا ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے بھیجا ہے ثانیہ زہرا عشرت، یہ خاتون ہیں، انہوں نے سوال بھیجا ہے واٹس ایپ کے ذریعے، اور ان کا سوال ہے کہ راسخون فی العلم سے کون سے افراد مراد ہیں؟ جو راسخون فی العلم قرآن کریم میں کہا گیا ہے تو وہ کون افراد ہیں جن کو قرآن نے راسخون فی العلم کہا ہے؟ اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں جناب مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
سوال جو آپ نے کیا ہے کہ راسخون فی العلم سے مراد کون لوگ ہیں، سب سے پہلے سلسلے میں یاد کر دوں کہ قرآن مجید میں دو آیتیں ایسی ہیں جن میں راسخون فی العلم کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو علم رسوخ رکھتے ہیں، نفوذ رکھتے ہیں، جو علم ثابت ہے۔ ایک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے، اور دوسرے سورہ نساء کی آیت نمبر 162 ہے، 162۔ ان میں راسخون فی علم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب ان کے دو اسٹیجز ہیں، دو مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ ان سے مراد، راسخون فی علم سے مراد ان کا جو مکمل اور کامل اور اتم مصداق ہیں وہ ہیں، وہ کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اوصیاء اور ان کے جانشین علیہم السلام ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت جو باب کافی کے جو اسی نام سے موجود ہے، کافی میں جلد اول میں، باب ان الراسخین فی العلم هم الائمہ، کہ راسخون فی العلم وہی ائمہ ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ سب سے بڑے راسخون فی العلم، یہ چھٹے امام سے روایت ہے، سب سے بڑے راسخ فی العلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جن کو ہر چیز کی تعویل اور تنزیل اللہ نے بتا دی ہے، اور اس کے بعد ان کے اوصیاء کو ان تمام چیزوں کا علم ہے۔ تو یہ پہلے اسٹیج میں کہ جو کامل مزداق ہیں، واضح مزداق ہیں، سب سے عظیم اور اکمل مزداق ہیں، وہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد دوسرا اسٹیج بھی ہے اس کے مصداق، وہ کون لوگ ہیں؟ راسخون فی العلم سے مراد صاحبان علم ہیں، صاحبان مکتب ہیں، صاحبان جو نظریے کے مالک ہیں، جو صاحبان فکر ہیں وہ مراد ہیں، جو بعد کے اسٹیج میں آئیں گے. سب سے پہلا جو مرحلہ ہے، سب سے جو بلند ترین درجہ ہے، وہ محمد علیہ محمد علیہ السلام کو حاصل. لیکن اس کے بعد بھی ایسا نہیں کہ اب مفہوم جو ہے وہ خالی وہیں تک محدود نہیں. اس کے بعد کے جو مصادیق ہیں وہ اہل علم، اہل فکر اور اہل نظر افراد ہیں کہ جو راسخون فی العلم کا مصداق بیان کیے گئے ہیں.
جی ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ بہت اچھی گفتگو کی ہے ہمارے مہمان نے کہ راسخون فی العلم سے مراد کون سے افراد ہیں اور قرآن کریم میں یہ کن لوگوں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. ناظرین اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وہ قرآن کے حوالے سے پوچھا ہے اون محمد صاحب نے، اور انہوں نے اسکائپ کے ذریعے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے، اور سوال چونکہ اسکائپ کے ذریعے بھیجا ہے اس لیے ہم انشاءاللہ ان کا سوال ان کی تصویر کے ساتھ اور ان خود انہی کی آواز میں سنیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا امیر حیدر نوری صاحب قلعہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر جواب دیکھتے ہیں اپنے مہمان کا اور ان کا سوال سنتے ہیں، دیکھتے ہیں.
میرا نام سید اون محمد ہے، میں مہمان تو اٹلی سے ہوں، اور میرا سوال ہے کہ قرآن مجید میں طارق کی کیا معنی ہے؟ شکریہ.
ہاں، یہ لفظ طارق قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، اور ایک سورہ اسی لفظ طارق سے مشہور ہے، والسماء والطارق. طارق بنا ہے لفظ ترق سے، اور ترق کے معنی ہے کوٹنا. ترق معنی کوٹنا، لہذا طارق اسی کا اس میں فائل ہے. طارق کے معنی کیا ہے؟ طارق کہتے ہیں اس انسان کو کہ جو رات کی تاریکی میں آئے اور کسی انسان کا بند دروازہ کھٹکھٹائے، اس کو کہتے ہیں طارق. اسی وجہ سے طارق اس ستارے کو کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ جو ستارہ رات کی تاریکی میں نکلتا ہے اور اتنا بلند و بالا ہوتا ہے وہ ستارہ کہ ایسا لگتا ہے کہ آسمان کی چھت کو کوٹ دے گا، آسمان کی چھت میں سوراخ کر دے گا. لہٰذا اسے مسافر شبانہ بولتے ہیں کہ رات کی حالت کا مسافر ہے وہ ستارہ، اور وہ تمام کے تمام رات کی تاریکی کو ختم کر دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو طارق بولتے ہیں.
جی ناظرین، سوال بہت اچھا تھا کہ یہ جو لفظ طارق ہے جس کے نام سے خود ایک سورہ بھی ہے والسماء والطارق، تو اس طارق سے مراد کیا ہے؟ ناظرین یہ قرآن کریم کے سوالات تھے. آپ نے دیکھا کہ یہ دو سوال تھے، لیکن ان دو سوال کے ذیل میں ہمیں کتنی معلومات حاصل ہوئی، یعنی جیسے کہ دو پورے ہم نے پروگرام دیکھے ہوں اور دو تحقیقیں کی ہوں. یہ ہمارے مہمانوں نے آپ تک دو سوالوں کے جواب قرآن کے حوالے سے پہنچائے. آپ ہمیں اجازت دیجیے، یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اور دوسرا سلسلہ جو ہوگا وہ شروع کریں گے. لیکن اجازت دیجیے، مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس حصے میں جو ہم پروگرام کے سلسلہ شروع کر رہے ہیں وہ ہے عقائد کا سلسلہ. عقائد کے حوالے سے بہت اچھے اچھے سوالات آپ نے ہم تک بھیجے ہیں، اور واقعی آنے چاہیے سوالات، چونکہ عقائد ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم اصول کہتے ہیں، یعنی بنیاد ہے ہر چیز کی، اس کے بعد فروع ہوتے ہیں، اس کے بعد اخلاق ہوتے ہیں. لیکن اگر انسان کے عقائد صحیح نہ ہوں تو نہ فروع صحیح ہو سکتے ہیں نہ اخلاق صحیح ہو سکتا ہے. اس لیے عقائد کے بارے میں جتنے آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں سوالات پوچھیے، انشاءاللہ ہمارے مہمان بھی اس کے بارے میں یعنی کوشش کریں گے بہتر سے بہتر جوابات آپ تک پہنچائے جائیں، انشاءاللہ ہماری بھی کوشش رہے گی. تو سب سے پہلا سوال کیا ہے عقائد کے حوالے سے سید توفیق رضوی صاحب نے، اور انہوں نے آڈیو کی صورت میں یہ سوال ہمیں واٹس اپ کے ذریعے بھیجا ہے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم توفیق رضوی صاحب کا سوال خود ان کی آواز میں سنیں گے، اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں جناب مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید توفیق رضوی، ایک طالب علم. میرا سوال ہے، کیا انسان کی سعادت اور شقاوت ذاتی ہے؟
بہت ہی اچھا سوال ہے کہ کیا انسان کی سعادت اور شقاوت ذاتی ہے، یعنی انسان کو خلق ہی یا سعید کیا گیا اور یا شقی کیا گیا؟ تو اس کا جواب میں عرض کروں کہ ہمارے پاس قرآن اور احادیث سے کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جو ہمیں یہ بتائے کہ انسان کو ذاتی طور پر سعید یا شقی خلق کیا گیا۔ اگرچہ بعض لوگوں نے اس آیت سے استدلال کیا کہ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی و سعید، کہ یہاں سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ انسان کو ذاتی طور پر یا شقی خلق کیا گیا اور یا سعید۔ لیکن جب ہم قرآن اور احادیث کی دوسری آیات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو احادیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت اللہ یا فطرت الاسلام، کہ جو بھی اس کائنات میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ ہوتا ہے، یعنی وہ سعید ہے، شقی پیدا نہیں ہوتا۔ اب بعد میں اس کی تربیت، اس کو کیسا ماحول ملتا ہے، والدین اس کی کس طرح تربیت کرتے ہیں، اس تربیت کے نتیجے میں وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کیا بنتا ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن ذاتی طور پر کوئی بھی انسان نہ سعید پیدا ہوا ہے نہ شقی پیدا ہوا ہے۔ سعید کہہ سکتے ہیں ہم کہ اصل خلقت اس کی سعادت پہ ہے، لیکن اپنے ارادے اور اختیار سے وہ آ کے یا سعادت مند بنتا ہے یا وہ شقی بنتا ہے۔ اس لیے کہ پروردگار کا ارشاد ہے کہ انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو سیدھی راہ دکھا دی ہے، اب وہ چاہے تو شکر کرنے والا بنے اور چاہے تو کفر کرنے والا بنے۔ یہاں سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کی پروردگار نے ہدایت فرمائی، اب اس ہدایت کے نتیجے میں یہ انسان کیا اپنی اس انداز سے تربیت کر سکتا ہے کہ وہ سعادت مند بنے یا گناہوں اور ضلالت کی وادی میں جا کے اپنے آپ کو شقاوت کی دنیا میں جھونک دے، یہ اس انسان کے اپنے ارادہ اور اختیار پر ہے۔ لیکن ذاتی طور پر انسان کو اس طرح خلق نہیں کیا گیا کہ ہم تقسیم کر دیں کہ کچھ انسان سعید ہیں اور کچھ انسان شقی ہیں۔
جی ناظرین، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ دیکھیے، اگر یہ مان لیا جائے، خدا نہ خواستہ، ویسے ہمارے مہمان نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، لیکن اگر یہ مان لیا جائے کہ انسان جو ہے وہ ذاتی طور پر یعنی خداوند عالم کی طرف سے جو خلق ہوا ہے تو وہ شقی ہوا ہے یا سعید خلق ہوا ہے، تو اس سے بہت سی مشکلات سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ انسان پھر اس کو اختیار نہیں ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے، چونکہ خداوند عالم نے معاذ اللہ مجھے شقی خلق کیا ہے تو میری زندگی اسی طرح سے گزرے گی، پھر وہ اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر سعید خلق کیا ہے تو کہیں گے اس کے لیے کوئی پھر فضیلت کی بات نہیں ہے، کوئی تعریف کی بات نہیں ہے، چونکہ خدا نے اس کو ایسا بنایا تھا۔ تو ہمارے مہمان نے بتایا کہ یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سعید بنا لیتا ہے یا اپنے آپ کو شقی بنا لیتا ہے۔ اب آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ دوسرا سوال حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے ہم سے پوچھا ہے سید اعجاز حسین صاحب نے، اور سوال ان کا بھی بہت اہم ہے، انقلاب امام خمینی یعنی انقلاب ایران کے حوالے سے اور امام زمانہ کے حوالے سے ہے، اور اسی طرح چونکہ انہوں نے بھی آڈیو میں اپنا سوال پوچھا ہے تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اس سوال کو بھی یہاں پر ہم مل کر سنتے ہیں، اس کے بعد اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں جناب مولانا سید ذیشان حسینی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام سید اعجاز حسین ہے، میں کشمیر سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال اسلام پلس میں یہ ہے کہ انقلاب خمینی کو انقلاب مہدی سے متصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، شکریہ۔
جی، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس انقلاب نام محمدی کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، ان کے اصولوں کو سمجھنا پڑے گا، جن اصولوں پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انقلاب کی بنیاد رکھی، مخصوصاً ولایت فقیہ کا جو نظریہ ہے اس کو کا محقق مطالعہ کرنا پڑے گا، علماء سے، فقہا سے اور جو دانشور افراد ہیں ان سے مل بیٹھ کر سمجھنا پڑے گا، اس کے بعد اس انقلاب کی صحیح حفاظت کرنی پڑے گی اور خون کے آخری قطرے تک پھر اس انقلاب کی حفاظت کرنی پڑے گی سمجھنے کے بعد اور اس پہ عمل پیرا ہونے کے بعد، اور جو انقلاب اسلامی کے اہداف ہیں ان کو اجاگر کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ ہمیں آگے جانا پڑے گا، اور جو افراد اس انقلاب کے دشمن ہیں اور جو اس انقلاب کو ختم کرنے کی کارستانیاں انجام دے رہے ہیں ان سے بھی آگاہ ہونا پڑے گا۔ صرف اور صرف ہم ایک طرف رہ جائیں اور انقلاب کی حمایت کرتے رہیں لیکن دشمن سے آگاہ نہ ہوں تو پھر بھی جو ہے خدا نخواستہ اس انقلاب کو امام زمانہ کے انقلاب سے متصل نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انقلاب کو بھی سمجھیں اور اس کی حفاظت کے لیے دشمن شناسی بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور ولی فقیہ کا جو نظریہ ہے اس پہ ہمیں باقاعدہ جو ہے وہ قائم و دائم رہنا چاہیے۔ مخصوصاً اس وقت جو ولایت جو ہے اور امامت دنیا کی ایک ایسی شخصیت کے ہاتھ میں ہے جو شجاع، بابصیر، عالم، دانشور اور فقیہ ہیں اور مرد مجاہد ہیں۔ بہت سارے لوگ انقلاب کا نعرہ لگا رہے تھے لیکن آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج وہ طلحہ و زبیر یا ابو موسیٰ اشعری کی طرح میدان خالی کر رہے ہیں اور امریکہ اور ان کے جو ہم نوا ہیں ان سے مرعوب ہوتے ہوئے اس میدان میں پیچھے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ مرد کلندر رہبر معظم انقلاب جو ہیں اس میدان کے یکتاز ہیں، شجاع ہیں اور پوری شجاعت کے ساتھ حرف حق کو دنیا کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس انقلاب کی حفاظت کے لیے اس شخصیت اور اس امام کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ یہ چلتا رہے اور امام زمانے کے ظہور کے ساتھ متصل ہو جائے۔
ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے ساتھ ساتھ، اس کے لیے کہ وہ یہ امام انشاءاللہ اتنا دوام پائے اور خداوند عالم اس کو اتنی پائیداری عطا کرے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور تک یہ انقلاب باقی رہے اور قائم رہے۔ تو ناظرین، یہ عقائد کے حوالے سے کچھ سوالات تھے آپ کے، آپ ہمیں اجازت دیجئے، یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا ایک سلسلہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں پروگرام میں، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ پروگرام کے آخر تک بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اور اب ہم سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں احکام کا سلسلہ، جو آپ کا پسندیدہ سلسلہ بھی ہے اور جس پر آپ ماشاءاللہ ہمیں بہت سے سوالات بھیجتے ہیں اور جس کی ضرورت بھی ہے، چونکہ احکام کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر انسان کے لیے، ہر مومن کے لیے واجب ہے، اس لیے کہ اگر وہ احکام کو نہیں جانے گا تو اپنی زندگی کے اعمال میں وہ پریشان رہے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج کا جو سب سے پہلا سوال ہے وہ اسکائپ کی صورت میں ہمیں بھیجا ہے، ایک خاتون ہے انجم زہرا، انہوں نے، تو ان کا سوال ہم انہی کی زبان سے سنیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا سید زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر ان کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کو ماں کا دودھ پلانا کب تک جائز ہے؟ کیا 2 سال کے بعد ماں کا دودھ بچوں پر حرام ہوتا ہے؟
دیکھیے، آپ نے اس سوال میں ایک اہم اور ظریف نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور یہ سوال اکثر ہماری ماؤں اور بہنوں کے ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کب تک دودھ پلائیں۔ تو اس سلسلے میں حکم فقہی یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو 21 مہینے تک دودھ پلائے، اور وہ عورتیں جو چاہتی ہیں مدت رضاعت کو مکمل کر لیں تو بہتر یہ ہے کہ 2 سال کامل بچے کو دودھ دیا جائے۔ البتہ 2 سال کے بعد دودھ دینا یہ سزاوار نہیں ہے، غیر قانونی ہے۔ اگر بچے کے لیے 2 سال کے بعد دودھ کا پینا مضر ہو جائے، نقصان دہ ہو جائے تو حرام ہو جائے گا، ورنہ حرام نہیں ہے۔ چنانچہ 2 سال کامل کرنے کی مدت سورہ بقرہ میں اس طریقے سے بیان کی گئی ہے، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال کامل دودھ دیں گی، لمن يُتِمَّ، وہ عورتیں جو اس بات کو چاہتی ہیں کہ رضاعت اور دودھ پلانے کی مدت کامل ہو جائے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ بچے کو 21 مہینہ دودھ دیا جائے، اور جو عورتیں چاہتی ہیں مدت رضاعت کو کامل کریں وہ 2 سال کامل اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اور 2 سال کے بعد دودھ کا پلانا اگر نقصان دہ ہو جائے تب حرام ہوگا۔
जी नाज़रीन, ये एक बहुत मुबतला बे मसला है, इसलिए कि सभी के सामने पेश आता है। माशाल्लाह सभी के बच्चे हैं और खुदावंद आलम जिनके यहाँ बच्चे नहीं हैं उनको बच्चों की दौलत से नवाजे, और जिनके बच्चे हैं खुदा उनको सलामत रखे। ये बहुत बड़ा मसला है कि बच्चे को दूध कितने दिन तक पिलाना चाहिए, और हमारे मेहमान ने बहुत अच्छा यहाँ पर जवाब दिया है। अब हम अहकाम का दूसरा सवाल ले रहे हैं। ये सवाल हमें भेजा है अली साहब ने आडियो की सूरत में, और चूँकि आडियो की सूरत में है इसलिए उन्हीं की ज़बान में और उन्हीं की आवाज़ में इस सवाल को सुनेंगे। इसका जवाब दे रहे हैं जनाब मौलाना हसन रजा करीमी साहब क़िबला। तो आप सब हमारे साथ रहिए।
हिंदुस्तान के बैंकों में सूद की नीयत से पैसा रखें ताकि मस्जिद इमाम बारगाह उस सूद के पैसे से तामीर करें, तो आयतुल्ला खामनई और आयतुल्ला सीस्तानी का इसमें नजरिया क्या है, क्या जायज है या नाजायज?
जी देखिए, एक मरतबा है कि इस्लामी बैंक है, अगर इस्लामी बैंक है तो उससे आप सूद नहीं ले सकते, शरान हराम है। लेकिन अगर इस्लामी बैंक नहीं है, गवर्नमेंट का बैंक है हिंदुस्तान में मसलन, या किसी गैर मुस्लिम का बैंक है, तो उससे आप सूद ले सकते हैं, सूद लेना जायज़ है। जब आप सूद ले लेंगे तो आप उसके मालिक हो गए हैं, शरान जायज़ है, मुश्किल नहीं है। आप उसके मालिक हो गए हैं तो आप कहीं भी सर्व कर सकते हैं, अपने ऊपर सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों के ऊपर सर्व कर सकते हैं, मजलिस में सर्व कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, इसी तरह मस्जिद में भी खर्च कर सकते हैं, इमाम बारगाह में भी खर्च कर सकते हैं, क्योंकि आप उसके मालिक हैं और शरी तरीके से आपने उसे हासिल किया है, जायज़ तरीके से हासिल किया है, और आप जो है उसको मस्जिद में भी लगा सकते हैं और इमाम बारगाह में भी लगा सकते हैं, शरी कोई कबाहत नहीं है।
जी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा जवाब दिया है हमारे मेहमान ने यहाँ पर। और इसी तरीके से नाज़रीन, हम एक सवाल और लेते हैं अहकाम के सिलसिले का। यहाँ पर ये फेसबुक के ज़रिए हमें सवाल भेजा है जनाब हसन हैदर साहब ने। सवाल उनका बहुत ही अहम है, देखिए गौर कीजिएगा इसके ऊपर, चूँकि ये सवाल खाली अहकाम का सवाल नहीं है बल्कि अखलाक का सवाल भी है, इसमें अखलाकी नुकात भी बहुत से मुजमर हैं। सवाल ये है कि क्या एक बहू की शरई जिम्मेदारी है कि वो अपनी सास और अपने ससुर की खिदमत करे, यानी घर में जो शौहर के माँ बाप हैं उनकी खिदमत करना क्या जो बीवी आ रही है उसके बेटे की, यानी बहू की जिम्मेदारी है कि सास ससुर की खिदमत करे? इस पर गुफ्तगू फरमा रहे हैं जनाब मौलाना हसन रजा करीमी साहब क़िबला। तो आप हमारे साथ रहें।
जी देखिए, एक होती है शरई जिम्मेदारी और एक है अखलाकी जिम्मेदारी। शरई जिम्मेदारी जो जौजा पर आयद होती है वो ये है कि वो शौहर की इताअत करे, ये शरअन उसके ऊपर वाजिब है। अब रहा मसला है कि जिस घर में वो रह रही है, मसलन सास हैं ससुर हैं, आया सबकी इताअत करना वाजिब है, सबके जो है वो इताअत उसकी जिम्मेदारी है? ऐसा नहीं है, शरी एतबार से उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन बहरहाल अखलाकी ज़िम्मेदारी ये है, अखलाकी फरीज़ा ये है उनके ऊपर कि वो बहरहाल उनकी इताअत करें, और सास और ससुर की भी ज़िम्मेदारी है कि उसका एहतराम करें। वो भी बाप को छोड़ के आई है, वो अपने माँ बाप को छोड़ के एक नया घर बसाने आई है, तो उसके ऊपर भी बहरहाल बहुत ज़्यादा ज़्यादती तो असरन नहीं होनी चाहिए। आप दूसरों यानी जॉइंट फैमिली में एक दूसरे का एहतराम बहुत ज़रूरी है, अगर एहतराम करेंगे तो यही खानवादा सालिम खानवादा रहेगा। लेकिन अगर थोड़ी सी अगर दिक्कत नहीं की जाएगी तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान हराम में मुब्तला हो जाता है। लिहाजा कोशिश कीजिए कि सास ससुर भी बहू का एहतराम करें और बहू भी सास ससुर का एहतराम करें, और अगर कोई ज़रूरियात ज़िंदगी अगर कुछ फराम कर सकती है तो इसको भी बहरहाल अखलाकी तौर पे इसको करना चाहिए, और उनकी भी अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि इसका एहतराम करें।
जी नाज़रीन, ये आपने देखा कि कितना अच्छा जवाब दिया है हमारे मेहमान ने, और ये अहकाम के सिलसिले के सवालात हैं। बहुत शुक्रगुजार हैं जो आपने ये सवालात हमें भेजे। अब आप हमें इजाज़त दीजिए, एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं और प्रोग्राम का जो इसके बाद का हिस्सा है इंशाल्लाह उसको शुरू करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में फिर से आपका खैर मकदम है, आप हमारे साथ रहिए। अहकाम का सिलसिला आपने देखा, और देखिए बड़ी अच्छी हमारी एक तरतीब चल रही है। सबसे पहले आपने कुरानी मालूमात हासिल की, उसके बाद आपने अकायद के बारे में यानी उसूल दीन के बारे में जो सवालात आए थे उनके जवाबात देखे, और उसके बाद आप अहकाम से आशना हुए, अहकाम के सवालात देखे, और अहकाम के बाद हमारा सिलसिला है अखलाक का। देखिए पहले सबसे जो हमारे लिए मरजा है और मंबा है और सरचश्मा है वो कुरान करीम है, और उसके बाद
اصول ہیں یعنی عقائد جن کو اصول دین کہا جاتا ہے، اس کے بعد فروع ہیں اور فروع کے بعد اخلاق کا سلسلہ ہے۔ تو اس میں جو ہمیں سوال بھیجا ہے، سب سے پہلا سوال کیا ہے اطہر حسین صاحب نے اسکائپ کی صورت میں، یعنی انہوں نے اپنا جو ہے وہ ویڈیو میں اپنا سوال ہمیں بھیجا ہے، اور ان کا سوال انشاءاللہ انہی کے زبان سے ان کی تصویر کے ساتھ دیکھیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا سید ذیشان حسینی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں اور ان کا سوال دیکھتے ہیں۔
میں اطہر حسین دہلی ہندوستان سے بات کر رہا ہوں۔ میرا معزز مہمان سے ایک سوال ہے کہ تہذیب نفس کسے کہتے ہیں؟ شکریہ، خدا حافظ۔
جی آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ انسان بعض اوقات جب اس کا نفس خدا نخواستہ رذائل اخلاقی کا حامل ہوا ہے، تو اب اس کو چھوڑنے کے لیے خاص قسم کی ایک ٹریننگ اور ایک ورزش کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح انسان اپنی بدن کی سلامتی اور اپنی بدن کی تربیت کے لیے ورزش کرتا ہے، آہستہ آہستہ ورزش کے ابتدائی مرحلے سے بڑے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے، اسی طرح روحانی علاج کے اندر بھی، یعنی اپنی روح کی تربیت اور اپنی روح کے اندر اچھی صفات کو لانے کے لیے بھی ایک خاص قسم کی روحانی ورزش کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پہ دو قسم کی صفات ہیں، بعض صفات رذائل جو ہیں انسان کی عادت بن گئی ہوں خدا نخواستہ، بعض صفات رذائل کی ابھی ابتدائی سٹیج ہیں، اگر عادت میں کنورٹ ہو گئی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کو ایک دم انسان نہیں چھوڑ سکتا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے مشارطہ کرے، یعنی شرط کرے کہ آج کی صبح سے رات تک میں اس فلاں گناہ کو انجام نہیں دوں گا، اس کے بعد مراقبہ کرے، یعنی پورے دن میں وہ ہوشیار رہے کہ اس گناہ کو انجام نہیں دے، اور رات کے وقت علماء اخلاق فرماتے ہیں محاسبہ کرے، یعنی دیکھے کہ اس نے اس گناہ کو انجام دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ اس طرح اس تمرین، اس پریکٹس کے ذریعے وہ اپنے نفس کو برائیوں سے دور کر سکتا ہے۔
جی ناظرین، یہ آپ نے تہذیب نفس کے حوالے سے گفتگو سنی، اور واقعاً ہمیں ہر انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کا خیال رکھے، اور اس بات کا بھی خیال رکھے کہ ہمارے نفس میں جو صفات پائے جا رہے ہیں وہ برے صفات ہیں یا اچھے صفات ہیں، یعنی ان کو اخلاقی طور پر فضیلت سے تعبیر کیا جائے گا یا وہ ایک اخلاقی بیماری ہے۔ تو ہمیں اخلاقی بیماریوں سے، اخلاقی برائیوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور جو اقدار انسانی ہیں، جو فضائل اخلاقی ہیں، ان سے اپنے نفس کو آراستہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک سوال اور پوچھا ہے، یہ واٹس اپ کے ذریعے انہوں نے ہمیں میسج کیا ہے، ایک خاتون ہے مہوش فاطمہ، ان کا سوال ہے کہ جہالت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا رضا حیدر صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
نہ جاننے کا نام جہالت ہے، اور جہالت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بسیط ہے، ایک مرکب ہے۔ یعنی ایک مرتبہ انسان کو علم ہے، انسان جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، یعنی اپنے جہل سے واقف ہے، یہ سب کے اندر پائی جاتی ہے اور اس کا علاج ہے۔ ایک جہل مرکب ہے، یعنی انسان اپنے نہ جاننے کو نہیں جانتا بلکہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں بہت بڑا عالم، حقیقت میں بہت بڑا جاہل ہے۔ جہل ہر انسان میں پایا جاتا ہے، مگر یہ کہ خدا جسے علم دے کر بھیجے۔ خدا نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، خدا نے اس طریقے سے تمہیں ماں کے شکم سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اور دھیرے دھیرے انسان جیسے بڑھتا گیا، علم اس کے پاس آتا گیا۔ یہ جہالت جس کا انسان معترف ہے، جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، تو اس کے لیے انسان کوشش کرے گا کہ علم حاصل کرے، اس جہالت کو دور کرے۔ مگر جس جہالت کی طرف انسان متوجہ نہیں ہے بلکہ جانتا ہے میں جاہل نہیں ہوں، تو اس کو نہیں دور کر پائے گا۔ جہالت سے بہت بڑا نقصان ہے۔ علامت کیا ہے جاہل کی؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ستۃ خصال تعرف فی الجاہل، چھ باتوں سے جاہل پہچانا جاتا ہے۔ نمبر ایک، الغضب من غیر شر، وہ بلا وجہ غصہ ہو جاتا ہے، بے موقع محل ناراض ہو جاتا ہے، یہ جہالت کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ والکلام من غیر نفع، بلا فائدہ گفتگو کرتا ہے، بولتا ہے، ضرورت نہیں ہے مگر وہ بول رہا ہے، یہ بھی جہالت کی علامت ہے، جاہل ہونے کی علامت ہے۔ والعطیہ تو فی غیر موضعہ، موقع نہیں ہے مگر پھر بھی ہدیہ اور عطیہ دے رہا ہے۔ وہ افشاء و سر، راز کا افشا کرنا، ظاہر کرنا، یہ بھی جہل کی علامت ہے۔ وہ ثقۃ بکل احد، کسی ہر ایک کے اوپر بھروسہ کرنا یہ بھی جہالت کی صفات ہے. اور لا یعرف صدیقہ من عدوہ، اپنے دوست و دشمن کو نہ پہچاننا، یہ سب سے بڑی علامت ہے جاہل کی، جس میں آج امت اسلامیہ گرفتار ہے کہ وہ پہچان ہی نہیں پا رہی ہے امت اسلامیہ کون ان کا دوست ہے کون اس کا دشمن ہے.
جی ناظرین، سب سے بڑی مشکل ہماری یہی ہے کہ ہم دوست اور دشمن کو نہیں پہچانتے. ہمارے مہمان نے یہاں پر بہت اچھی گفتگو کی ہے اور یہ بہت بڑا اخلاقی نقطہ ہے. چونکہ آج دیکھیے، کہا جاتا ہے، حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ انسان جس چیز کو نہیں جانتا، جس چیز سے جاہل ہوتا ہے، اس کا وہ دشمن ہوتا ہے. یعنی چونکہ اس کو اس کی معرفت نہیں ہوتی، اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ چیز کتنی اہم ہے، تو وہ اس کا دشمن ہوتا ہے. ناظرین، یہ جہالت بہت ہی بری بیماری ہے، اور جب اگر آپ غور کریں گے تو اکثر مشکلات کی جڑ یہی جہالت ہوتی ہے. بہت سی مشکلات اور بہت سے جو فساد کے عوامل ہیں، ان کا سبب، ان کا سرچشمہ یہی جہالت ہوتی ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو بھی جہالت سے محفوظ رکھیں اور اپنے نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو جہالت سے دور رکھیں. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ تحصیل علم کے ذریعے. ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی خداوند عالم سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ خدایا ہمیں زیادہ سے زیادہ علم عطا فرما. ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. یہاں پر ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہے کسی بھی سلسلے کا، تو ہمارے نمبرز آپ کے ٹیلی اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ ہمیں اپنا سوال بھیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بہتر سے بہتر جوابات آپ تک پہنچے. فی الحال آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے. خدا حافظ. فی امان اللہ.